ایمان والا گنہگار. اس کی مثال گدلے پانی کی سی. گدلا پانی پینے کے لائق تو نہیں لیکن پیاس سے مرتے ہوئے آدمی کی جان تو بچا لیتا ہے. تو ایمان جس میں گناہ شامل ہو جائے اور گناہ کی زندگی آ جائے, اگرچہ وہ قابل تعریف نہیں ہے لیکن جان تو بچا سکتا. فرمایا گناہگار ایمان والے کی مثال گدلے پانی کسی ہے. گدلا پانی پینے کے لائق تو نہیں لیکن پیاس سے مرتے ہوئے آدمی کی جان تو بچا سکتا. کفر کی مثال پیشاب کسی, ہاں کیسا ہی خوشنما رنگ ہو لیکن وہ پانی ایک عام تو نہیں دے سکتا. پیاس سے مرتے ہوئے آدمی کی جان تو نہیں بچا سکتا. کفر کفر. تو مسلمان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے نا, کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو لیکن کافر سے پھر بھی لاکھ درجے بہتر. بس یہ ہے کہ اللہ کرے گناہوں کی نحوستوں کی وجہ سے کہیں ایمان چلا نہ جائے. بس یہ, ورنہ ایمان ہے نا اور مر گیا. تو یہ بھی غنیمت. تو یہ قدم یار اس سے تو کافر ہی اچھے. بھائی کافر کیوں اچھے؟ ایمان والے سے تو کافر اچھا نہیں ہو سکتا. بشرط یہ کہ ایمان ہو, ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے گدلا پانی پیشاب سے زیادہ اچھا ہے نا. جان تو بچا لے گا مرتے وقت گدلا پانی بھی, اگر جو پینے کے لائق نہیں. تو یہ جملہ اچھا نہیں ہے یار, مسلمانوں سے تو کافی نہیں اچھے. یہ جملہ اس وقت آتا ہے جب لوگوں کو ایمان کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں کہ ایمان کیا دولت ہے اور ایمان کیا سرمایہ ہے اور ایمان کیا قیمتی ہیرا ہے. اس وجہ سے ہم یہ غلطی میں کہہ بیٹھے کیا اس مسلمان سے تو کافر ہی اچھا. ایمان کا ذرہ بھی بہت قیمتی. ہاں یہ فکر ہمیشہ کرتے رہنی چاہیے اور اس پر اطمینان نہیں رہنا چاہیے کہ میں چونکہ ایمان والا ہوں بس جنتی ہوں, چونکہ میں کلمہ گو ہوں بس بس اسلام ہی پہ بھروں گا. یہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ گناہوں کی نحوست سے میری ایمان چلا ہی نہ جائے, کہیں میں خاتمہ اسلام سے محروم ہی نہ ہو جاؤں. یہ ضرور ڈرتے رہنے کی چیز ہے اور فکر کرنے کی چیز ہے. اس کا اندیشہ ہمیشہ رکھنا چاہیے. تو اپنے بارے میں بدگمان رہے, پتہ نہیں خاتمہ ایمان ہوتا ہی نہیں ہوتا, اور دوسروں کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں حسن ظن رکھے کہ یار گناہگار تو ہے لیکن پھر بھی کفر سے تو اچھا ہے. تو ایمان بڑی چیز ہے. فرمایا تکلفات تو مجھے پسند نہیں, ہاں مگر صاف ستھرا رہنے کا ہمیشہ تبان اہتمام کرنی چاہیے. ہمیشہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. تکلفات تو ضروری نہیں کہ یہ چیز اتنی ہی قیمتی ہو, لیکن صاف ستھرا رہنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. ہر چیز صاف ستھرا. صاف ستھرا رہنے میں زیادہ پیسے نہیں لگتے, اہتمام لگتا ہے, اہتمام لگتا ہے. تکلفات نہ ہو ٹھیک ہے کہ اس درجے کے اس معیار کی چیز ہی پہننی ہے, مل جائے اللہ کا شکر ہے. البتہ صاف ستھرے کا رہنے کا اہتمام یہ ضروری ہے. فرمایا اسی طرح جس طریقے سے آدمی اپنے ظاہر کو صاف ستھرا رکھتا ہے اسی طرح اپنے معاملات کو بھی صاف ستھرا رکھے. معاملات کی صفائی بھی ضروری ہے. بہت کوتاہی کرتا ہے, بہت زبردست تین معاملات کی صفائی نہیں ہوتی. یہاں تک کہ ہم اپنے گھروں میں بھی اس کا اہتمام نہیں کرتے کہ گھروں کی رکھی ہوئی ملکیت ہے کس کی, بیوی کی ہے شوہر کی ہے, بیٹے کی ہے بیٹی کی ہے, اور جب انتقال ہوتا ہے اب وراثت کس میں تقسیم ہو, یہ بیوی کی چیز تھی یا شوہر کی چیز تھی, ابا کی چیزیں ہیں یا اما کی چیزیں, کچھ نہیں بتاؤ. معاملات کے معاملے میں ہم بہت کوتاہی, اس لیے کہ معاملات کا دین ہی ختم ہو گیا, بہت خطرے کی چیز. بس اوقات دو بھائی اکٹھے ابا کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ٹھیک ہے اور کوئی معاملہ طے نہیں ہوتا, صفائی نہیں ہوتی معاملے میں کہ وہ کس حیثیت سے ابا کے ساتھ کام میں شامل, ملازم کی حیثیت سے کہ تنخواہ ملتی, حصے دار کی حیثیت سے کہ شریک ہے, یا سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا, وہ نہ حصے دار ہیں نہ وہ ملازم ہیں, کوئی چیز طے نہیں ہوتی. زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہوتا, کسی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے اور ڈور ساری الجھ جاتی, ہر ایک اس وقت پھر حصے دار بنتا ہے اور اپنا حق جتلاتا ہے ٹھیک ہے, اور نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو جاتی. یہ معاملات کی صفائی نہیں کہ کون کس درجے کا بیچ میں شامل ہے, معاملات کی صفائی صاف پتا ہونا چاہیے کہ یہ کس حیثیت سے آیا ہے. بس اوقات بڑا بیٹا کام میں پہلے آ گیا, چھوٹا بیٹا 15 سال کے بعد آیا, اب باپ کا انتقال ہو گیا, اب بڑا بیٹا کہتا ہے کمایا تو میں نے, تمہیں میں برابر کا کیسے دوں. اور اگر یہ طے ہوتا کہ بھائی بیٹا کام میں جو آیا ہے اس کو ہر مہینے تنخواہ ملتی ہے جیسے اس درجے کے کام کرنے والے کو ملتی ہے, 2 لاکھ 3 لاکھ 1 لاکھ, ابھی اپنی تنخواہ لے رہا ہے اپنی ایک طرف رکھ رہا ہے, اب 15 سال کے بعد بھائی بھی شریک ہو گیا کاروبار میں اور والد کا انتقال ہو گیا, دونوں کاروبار میں برابر کے شریک. اس نے جو محنت کی اس کی مزدوری اس کو مل گئی, اس نے جو کام کیا اپنا حق لے لیا, لیکن اس کو تو ابا دیتے نہیں, اس کو دیتے ہیں وہی 50 روپے 10,000 روپے 5,000 روپے ٹھیک ہے نا, 20,000 روپے دیتے ٹھیک ہے, پہل دیتے نہیں اس کو. اب وہ 15 سال کے بعد جب بھائی دوسرا شریک ہوا اور باپ کا انتقال ہوا تو وہ کیسے برابری کرے, اور یہ کوئی جائز مستحب اور نفل کی بات نہیں, حلال حرام کا مسئلہ. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا حق کھا لے, بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا حق کھا لے, حرام. معاملات کی صفائی اور پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کرنی, زحمت بھی نہیں, بہت کوتاہی. یا تو اس کو کاروبار میں شریک کر لیا آپ کہ ابا کے 90% اور 10% بچے ہیں کاروبار, باقی جب وراثت تقسیم ہوگی پھر 90% میں ہوگی، 10% میں ہوگی. تو کس حیثیت سے وہ معاملات میں آ رہا ہے؟ اب شادی پہ پیسے خرچ کر دیے بیٹی کے اور اتنے خرچ کیے کہ بس، اب وراثت کی جب بات آئی ہم نے تو بیٹی کو دے دیا، کیسے دے دیا؟ نہیں ہم نے جو اس کی شادی کی تھی نا اس کو جہیز بھی دیا تھا اور بہت کچھ نقدی بھی تھی اور گھر بھی اس کو دے دیا. میاں وہ جہیز آپ نے دیا تھا وہ رسم پوری کرنے کے لیے دیا تھا، وراثت تو شریعت کے مطابق آپ کو دینی پڑے گی. کچھ طے نہیں کر. اور یہ میں اچھے خاصے دینداروں کی بات کر رہا ہوں، اچھے خاصے دینداروں کی بات کر رہا ہوں. ہم نے معاملات کا دین تو ختم ہی کر دیا کہ معاملات میں بھی کوئی دین ہوتا ہے، اور شریعت نے اس معاملے میں بھی رہنمائی فرمائی. حالانکہ یہ معاملہ اتنا سنگین ہے، اگر لقمہ ہی حرام ہوا تو کیا نماز اور کیا روزے. یہ معاملہ اتنا سنگین ہے. تو جس طرح آدمی چاہتا ہے کہ میں ظاہری طور پہ صاف ستھرا رہوں، کپڑے صاف رہیں، میرا گھر صاف رہے، گاڑی اچھی صاف ستھری رہے، ہاں تو میاں معاملات کی صفائی بھی ایسی کرو. آدمی کا اصل حسن تو یہ، آدمی کی اصل خوبصورتی تو یہی ہے کہ یہ معاملات کا بڑا صاف آدمی، اخلاق کا بڑا اچھا آدمی. اور میرے عزیزو برکت ہوتی ہے، برکت یقین جانے برکت ہوتی ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اپنا رزق مکمل نہ کر. ایک تجربے کی بات نہیں بتا رہا، وہی کی بات بتا رہا ہوں. آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اپنا رزق مکمل نہ کر. اور فرمایا پھر اپنا رزق اچھی طریقے سے حاصل کرو، حلال طریقے سے حاصل کرو، جائز طریقے سے حاصل کرو، نہ حق اور ناجائز طریقے سے نہ لو، اس لیے کہ تم اپنے حصے سے زیادہ تو کھاؤ گے نہیں، صرف اپنے لیے بوجھ بناؤ گے. وہ تمہیں کہیں ہسپتال پہنچا دے گا، کہیں تھانے پہنچا دے گا، کہیں مصیبت میں ڈال دے گا، اس لیے کہ تمہارا تو وہ ہے نہیں جس کا ہے وہاں پہنچا کے آنا ہے آپ نے، وہاں چھوڑ کے آ رہے ہیں. تو جو رزق ہے وہ تو مرنے سے پہلے پورا ہو کے رہے گا، وہ کہیں نہیں جانا. ساری دنیا اکٹھی ہو جائے نا بھائی، میرا ایک لقمہ نہیں بڑھ سکتا، اور ساری دنیا بندش کرنے پہ آ جائے تو میرا ایک لقمہ کام نہیں کر سکتا. یاد رکھنے والی بات، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے. اللہ نے رزق کا معاملہ بندوں کے ہاتھ نہیں رکھا، ورنہ تو یہ انسان اتنا بخیر ہے کسی کو نہ دیتا. یہ معاملہ اللہ نے اپنے پاس رکھا. تو حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، یہ معاش ایک فتنہ ہے اس وقت، ٹھیک ہے نا. سب سے زیادہ دین میرا خراب ہو رہا ہے معاش کی وجہ سے. آج سب سے زیادہ دین جو خراب ہو رہا کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ معاش کی وجہ سے. یہی سب سے بڑا بت ہے، اور اس بت پر ہر چیز قربان، جان قربان، عزت قربان، آبرو گمزان، شرم حیا قربان، اخلاقیات قربان، سب قربان، اس پر رشتے ناطے قربان، سب چیزیں اس پہ قربانی ہے. ایسا بت ہے، ہر چیز کی قربانی ہے اس کے لیے. یہ نہ جائے بس. اس کے لیے ہر قربانی صحیح. تو معاملات کی صفائی ہمارے ہاں شرعی مسائل پڑھائے جاتے ہیں، اور شرعی مسائل میں اس کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا. چار کتابیں اس میں، ایک کتاب عبادت کی ہے، تین کتابیں معاملات کی، ہدایہ ثانی، ہدایہ ثالث، ہدایہ رابع. یہ تین کتابیں معاملات کے متعلق ہیں، ایک کتاب عبادت کے متعلق. تین حصے کا دین تو معاملات معاشرت سے ہے، وہی نہیں. آرام سے رہو اور آرام سے چلتے رہو بلا وجہ، اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالو. بلا وجہ اپنے آپ کو مشکل میں آرام سے آدمی کو چاہیے کچھ رقم اپنے پاس رکھے تاکہ دل ذرا غنی رہے. تھوڑے پیسے جمع کر لیا، کیونکہ جتنا زیادہ پڑا ہوتا ہے اطمینان زیادہ ہوتا ہے. وہ لوگ جن کو اللہ کی ذات پہ یقین بھروسہ، اپنا گھر کا سب کچھ بھی خرچ کر دیتے تو پھر بھی مطمئن رہتے ہیں. کچھ رکھنا چاہیے تاکہ دل غنی رہے. زیادہ وظائف سے خشکی ہوتی، زیادہ وظائف سے کیا ہوتی؟ خشکی ہوتی. بس حرام سے بچ جاؤ، یہ سب سے بڑا وظیفہ. ٹھیک، زیادہ وظائف نہیں. بعض عورتیں ہوتی ہیں یہ وظیفہ بھی کر رہی ہے، ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی وظیفہ، وظیفے ہی وظیفے. ٹھیک ہے نا، اور ساتھ ساتھ غیبت کا وظیفہ بھی کر رہی ہوتی ہے. اصل وظیفہ ہے گناہوں سے بچا. اللہ کے حق میں گناہ نہ ہو، مخلوق کے حق میں گناہ نہ ہو، یہ وظیفہ. باقی تلاوت کرو، کچھ تسبیحات پڑھ لو. بس یہ، زیادہ مشکل میں نہ پڑھو، معاملات صحیح کرو، اخلاقیات صحیح کرو میاں. ٹھیک ہے نا، یہ اصل دین ہے. کچھ تسبیحات بتائی جاتی ہیں، وہ بھی صرف اس لیے کہ آپ کے اندر توانائی آئے فرائض پورا کرنے کے لیے، حرام سے بچنے کے لیے طاقت پیدا ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو ایک ایسی آیت بتاتا ہوں کہ جو اس کی پوری زندگی کے لیے کافی. میں اپنی امت کو ایک ایسی آیت بتاتا ہوں جو اس کے لیے پوری زندگی کے لیے کافی. شاید ہم وہ عید سن کے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی ہمیں اس سے ہوتی ہے کہ یہ سونے کی دکان ہے، یہ تو لے لے، تیری ساری زندگی کے لیے کافی. کیا خوشی ہے، چار کلو سونا، یہ تو لے لے، تیری زندگی کے لیے کافی. کتنی خوشی ہوگی. یہ کارخانہ تو لے لے، تیری زندگی کے لیے کافی. ایسا ہی ہے نا. اللہ کے نے فرمایا کہ تمہیں ایسی آیت بتا دو میری امت کے لیے کافی ہو. اور پھر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِ يُسْرًا. جو گناہوں سے بچتا ہے اللہ اس کا معاش بھی آسان کر دیتا ہے اور اس کی مشکلیں بھی آسان کر دیتا ہے. یہ ہے وظیفہ، یہ ہے وظیفہ کہ زندگی کی مشکلیں بھی حل، زندگی کی مشکلیں بھی آسان، معاش کا مسئلہ بھی آسان. اللہ کے نبی فرمانے لگے میں ایسی آیت بتاتا ہوں جو میری امت کے لیے کافی ہو جائے گی. اور وہ وظیفہ کہ میاں پرہیزگار بن جاؤ, ظاہری باطنی دل کے گناہ جسم کے گناہ اللہ کے حق میں مخلوق کے حق میں گناہ چھوڑ دو, معاش کا بھی اسلوب آسان, مشکلات بھی آسان, زندگی کے مشکلات بھی آسان. اور یہ کوئی تجربے کی بات نہیں, کسی بزرگ کی بات نہیں, یہ وحی کی بات ہے. یہ کہنے والے اللہ تعالی کی ذات ہیں, بتانے والے پیارے نبی ہیں. ٹھیک ہے نا, لگا فتح کا فتح. تو سب سے بڑا وظیفہ ہے, باقی زیادہ وظیفے نہیں کرنی چاہیے, خشکی ہو جاتی. ہم ایک مرتبہ گئے ریمٹ تو وہاں بعض لوگ بچے ہوتے ہیں, وہ نئے نئے ہوتے ہیں تو خشک نیند نہیں آ رہی ہوتی, وہ اتنے وظیفے کر چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اتنے وظیفے کر خشکی ہو جاتی, نیند نہیں آتی. پھر تو آرام آرام سے چلیں. ٹھیک ہے, دین بہت آسان, بہت سہل. ٹھیک ہے, حرام سے بچیں, فرائض کا اہتمام کریں, واجبات کا اہتمام کریں, اور مستحبات اور مباح چیزیں بقدر استعداد, بقدر استعداد. فرما آرام سے رہو, آرام سے چلتے رہو, زیادہ وظائف نہیں. خشکی ہو رہی ہو تو چھوڑ دو, کچھ مقویات استعمال کرو, چہل قدمی کیا کرو, احباب سے ملو, بلا جلو بھی کرو. ٹھیک ہے نا, ورنہ آدمی خشکی ہو جاتا. ٹھیک ہے نا, ہمارا دین کہتا ہے جسم کا بھی خیال رکھو, اپنی راحت کا بھی خیال رکھو, صحت کا بھی خیال رکھو. سبحان اللہ, یہ ہمارا دین ہے, خوبصورت دین. اچھے مزاج والے لوگ اٹھے بیٹھو بھی صحیح, طبیعت میں بشاشت رہے, ورنہ بعض لوگ بالکل اکیلے بیٹھے سوچتے ہی رہتے, سوچتے رہتے, سوچتے رہتے. ٹھیک ہے, پھر کہتے نیند نہیں آتی رات کو, تو کیسے آئے گی بھائی, سوچ سوچ کے دماغ کو اتنا خوش کرتے نیند کیسے آئے گی. اکیلے بیٹھے سوچ رہے, سوچ رہے, یہ بیچاری اور اکیلی بیٹھی ہے سوچتی رہتی, پھر نیند نہیں آتی. ایسا نہیں, اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو, جس سے کوئی اچھی بات سنے, مزاج اچھا ہو, طبیعت اچھی ہو, طبیعت میں بشاشت آئے, ایکسرسائز ہے, صحت کا خیال رکھو, اور نیکی بھی کرتے رہو, اعمال بھی کرتے رہو. ہم سوارے بڑوں نے تو ہم سے زیادہ مجاہدہ کرایا ہی نہیں, بہت آرام سے رکھ. ٹھیک ہے, رخصت اللہ کی نعمت ہے تو رخصت پر عمل کر لیتا ہوں, اس سے عجب نہیں ہوں. جب شریعت نے ایک چیز کی اجازت دی ہے, ٹھیک ہے نا, تو میں اس پہ عمل کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے نا, اس پہ عمل کر لیتا ہوں, اس سے اپنی بڑائی بھی نہیں آتی کہ بڑا بزرگ ہو گیا. جو کچھ زیادہ ہی اہتمام, جو کوئی لوگ نا بس اوقات مستحبات کو فرائض کی طرح لیتے ہیں, مستحبات کو فرائض کی طرح لیتے ہیں, تو سمجھتے ہیں بزرگ بھی میں. ٹھیک ہے نا, عجب آ جائے. فرمایا رخصت عمل کر لیتا ہوں, اس سے عجب نہیں. کس میں طاقت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے انعامات رخصت کو بند کر سکے. پر اس بات کا خیال رکھے بس کوئی بات شریعت کے خلاف نہ ہونے پائے, اس کی فکر. ہاں باقی رخصت شریعت نے دی ہے, آسانی شریعت نے دی ہے, سہولت شریعت نے دی ہے, اس پہ عمل کرو. ہاں اس کی فکر کرو کہ اللہ کے حکم نہ ٹوٹے, کوئی چیز شریعت کے خلاف نہ ہو. یہ ہے اصل دینداری. اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق نصیب فرمائے بھائی. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار, اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا أرحم الراحمين. ہمیں ظاہری باطنی صحت نصیب فرما, روحانی جسمانی صحت نصیب فرما, ہم سب کی ظاہری باطنی اصلاح فرما. اے مولا کریم اپنا تعلق نصیب فرما, اپنی سچی محبت عطا فرما, ہر گھڑی اپنا دھیان نصیب فرما, کل کی زندگی کی صحیح تیاری کی توفیق نصیب فرما, آخرت کی سچی فکر نصیب فرما. یا ارحم الراحمین دنیا میں عافیت کے ساتھ صحت اور ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرما. اے مولا کریم اپنی نعمتوں کی زندگی میں ہمیشہ شکر گزاری عطا فرما, اپنی نعمتوں میں ہمیشہ فرما برداری عطا فرما, غفلتوں سے محفوظ فرما, ہر قسم کے گناہوں سے حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما, ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما, مسلمانوں میں ایمانی اخوت کو پیدا فرما, اہل اسلام کو ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ فرما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رحمة الله.